جو دنیا میں اس نے مال اور دولت اور اسباب کی صورت میں جمع کی تھی، آخرت ان ساری چیزوں کو اس سے چھین لے گی. جو کچھ اس کا تھا، آخرت تو دور کی بات ہے، موت ہی اس سے ساری چیزیں چھین لیتی ہیں. لیکن قیامت کا دن انسان کی یا تو ابدی کامیابی کا دن ہوگا یا پھر انسان کی واقعی محرومی کا دن ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے آخرت میں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے بڑے بڑے عہدے والے ہوں، مالدار ہوں، دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں قیامت کے دن بے حیثیت ہو جائیں گی. اور کئی ایسے لوگ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں مانی جاتی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالی کا قرب اور مقام اور اونچا مرتبہ ان کو ملے گا. قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں واقعی انسان کو اس کی اصل حیثیت بتائی جائے گی. اس دن انسان کا ابدی فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کی زندگی کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ فیصلے کا دن ہے، وہ چھانٹنے کا دن ہے، وہ یوم الفصل ہے. قرآن کریم میں قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے، اور فصل کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنے کے. وامتاز اليوم ایوہ المجرمون، قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، متقین سے، صالحین سے، اچھوں سے تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں اچھے برے مل جل کر رہتے ہیں، بعض اوقات نبی کے گھر میں کفر میں پڑا رہنے والا بیٹا بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں بازاروں میں اور تجارتوں میں، گھروں میں، رشتہ داریوں میں، تقریبات میں، بلکہ مساجد میں بھی ایک ساتھ لوگ ہوتے ہیں. قیامت کا دن آئے گا، اچھے اور بروں کو الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن انسان چاہے گا کہ اس کو ایک موقع دیا جائے تاکہ جس چیز کو اس نے نہیں کیا تھا وہ کر کے آئے. لیکن پہلا موقع ہی اس کا آخری موقع تھا، اس لیے دوبارہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. وہ اللہ سے گڑ گڑائے گا کہ اللہ مجھ کو ایک اور موقع دے تاکہ میں وہ عمل کر کے آؤں جو میں نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں غور و فکر کر کے متنبہ ہونے والا متنبہ ہو جائے، ہوش میں آنے والا ہوش میں آ جائے. وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، جگانے والے بھی تمہارے پاس آئے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، اب ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے. قیامت کا دن واقعی محرومی کا دن ہوگا اس کے لیے جو دنیا میں دین سے محروم تھا. بہت سے لوگ دنیا میں مال و اسباب سے محروم، ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی وہ محروم ہو. واقعی اللہ کے نزدیک محروم کون ہے؟ واقعی اللہ کے نزدیک محروم وہ انسان ہے جس کے پاس وہ دل نہ ہو جس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے. کیونکہ خیر اور شر کا اصل منبع اس کا دل ہوتا ہے. اصل جگہ جہاں سے خیر شروع ہوتی ہے یا جہاں سے شر شروع ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن قیامت کا دن، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، نہ اس کی ملکیت اس کے کام آئے گی، نہ افراد اس کے کام آئیں گے، نہ اشخاص کام آئیں گے، نہ چیزیں کام آئیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں وہ انسان جو اللہ کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے، صحیح سالم اچھا دل لے کر آئے. معلوم ہوا کہ رشتے داریاں کام نہیں آئیں گی، خون کے رشتے جب کام نہیں آئیں گے تو دور کے رشتے کیا کام آئیں گے، اور مال بھی کام نہیں آئے گا جو دنیا میں آدمی جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے ایسے دن کے لیے جب وہ محتاج ہو جائے گا. واقعی محتاجی قیامت کے دن معلوم پڑے گی جب انسان کے سامنے جہنم ہوگی اور پیچھے موقع کا خاتمہ ہوگا، موقع نہیں پیچھے، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں اور آگے جہنم، آگے ہلاکت، آگے بربادی. ایسی صورت میں انسان کے پاس کیا ہو جو وہ کامیاب ہو؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو بتا دیا کہ اس وقت کیا حال ہوگا، تاکہ ایک انسان آج جاگ جائے اور اپنے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوشش کرے. الا من اتى الله بقلب سلیم. آخرت میں کامیاب وہ ہوگا، کام یہ چیز آئے گی کہ ایک انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم اچھے دل کو کہتے ہیں، سلامت دل کو کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ دل کی سلامتی کی بہت ضرورت ہے. کسی کا دل سلامت رہے گا قیامت کے دن، کسی کا نہیں رہے گا. دل سلامت کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دل بگڑ جاتا ہے انسان کا جب دل میں انسان کے کفر اور شرک سما جاتا ہے. جب دل میں کفر آتا ہے دل بگڑ جاتا ہے. جب دل میں شرک آتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا جذبہ، اللہ کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت، اللہ کے بالمقابل کسی اور سے ملنے کا اعتقاد جب دل میں آ جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے. جب ظاہر و باطن کا فرق آ جاتا ہے، ظاہر میں ایمان اور باطن میں شک یا انکار جب آ جاتا ہے، تو انسان کا دل بگڑ جاتا ہے. دل بگڑتا ہے کفر سے، دل بگڑتا ہے شرک سے، دل بگڑتا ہے نفاق سے. یہ بڑے بگاڑ ہیں جو دل کو مار ڈالتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح سے دل بگڑتا ہے شبہات سے اور شہوات سے، شہوتوں سے بھی دل بگڑتا ہے. شہوتیں انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، پھر خیر کا اثر دل پر نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ کی معرفت دل میں نہیں آتی ہے، پھر دلائل دیکھ کر بھی دل کا اندھاپن ہوتا ہے، جو آنکھ سے دلیل دیکھنے کے بعد دل میں قبولیت نہیں آتی ہے. شہوتیں جب دل پر چھا جاتی ہیں تو دلائل سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حق سامنے آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیا دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ان کی عقل پر، ان کے دل پر شہوتوں کا پردہ ایسا پڑ جاتا ہے کہ دلیل روشن ہونے کے بعد بھی دکھائی نہیں دیتی. جب آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. شہوات کا پردہ ہوتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. آدمی کے دل کا بگڑنا یہ اس کی آخرت کے بگڑنے کی شروعات ہے. آخرت کب بگڑتی ہے؟ جب آدمی کا دل بگڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصل حفاظت کی جگہ ایمان والوں کو بتا دی، تاکہ مسلمان، ایمان والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا اپنے بارے میں متنبہ ہو جائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، خارجی سہارے کچھ نہیں. اندر جو بنایا تھا باہر والا کچھ کام نہیں آئے گا. اندر اگر دل صحیح بنایا تھا تو وہ دل کام آئے گا، یہ نجات کا سبب بنے گا. اللہ کو اچھا دل مطلوب ہے، اس لیے بھی کہ انسان کے ظاہر کا مدار اس کے باطن پر ہوتا ہے. باہر کا معاملہ اندر سے جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، خبردار. الا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بہت اہم بات کہی جاتی ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس میں صلاح، اس میں سدھار آ جائے، اس گوشت کے ٹکڑے میں سدھار آ جائے، آدمی کے پورے بدن میں سدھار آ جاتا ہے. اگر اس میں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس ٹکڑے میں، گوشت کے لوتھڑے میں بگاڑ آ جائے، پورے بدن میں بگاڑ آ جاتا ہے. وہ حصہ جسم کا کیا ہے جس پر انسان کے سارے جسم کے صلاح اور اس کی فلاح اور اس کے فساد کا مدار ہے؟ الا وہی القلب. خبردار وہ آدمی کے، آدمی کا دل ہے. دل صحیح پورا جسم صحیح، دل بگڑا ہوا پورا جسم بگڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات طبی اعتبار سے نہیں بتائی، یہ بات میڈیکل سینس میں نہیں، اگرچہ اس میں بھی کوئی آدمی اس کو بتا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دینی سطح پر، روحانی سطح پر ذکر کی ہے کہ آدمی کے دل میں جب ایمان، یقین، توکل، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، تقویٰ، خشیت، خشوع اور اس طرح کی ساری باتیں جو خیر کی صفات ہیں، جب یہ نور دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو واقعی اس کے اثرات آدمی کے جسم میں یعنی اس کے اعمال میں پیدا ہو جاتے ہیں. انسان کا دل جب سدھر جاتا ہے انسان کی عملی زندگی بھی سدھر جاتی ہے. آدمی کی سوچ میں جب سدھار آتا ہے آدمی کے اعمال میں سدھار آتا ہے. آدمی کی سوچ جب بگڑتی ہے تو آدمی کی عملی زندگی بھی برباد اور بگاڑ میں مبتلا ہو جاتی ہے. سوچ کا صحیح کرنا، دل کا صحیح کرنا، یہ عمل کے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے. معلوم ہوا کہ ہر ایک کا دل صحیح سالم نہیں رہتا ہے، بگڑتا بھی ہے. یہ ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جیسے آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے کہ زخم اس کو نہ پہنچے، اس سے زیادہ حفاظت دل کی کرنا چاہیے کہ اس کو کفر اور شرک اور شہوات اور شبہات کے نفاق کے شیطان کی طرف سے ماحول سے کوئی برے اثرات اس کے اوپر نہیں آئے. آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، بارش کا موسم ہے، کیچڑ گاڑیاں آتی جاتی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو بچا کے چلتا ہے. کیوں؟ کسی کے نکاح میں، کسی کے ولیمے میں جا رہا ہے، جمعہ کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے، انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، میرے کپڑوں پر دھبے نہیں آنے چاہیے. کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لوگ دیکھیں گے برا لگے گا، میں صاف ستھرا رہنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے، انسانوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، ایسے انسان جو ناقص ہیں، جو خود گناہگار ہیں، جو اس پر دھیان دیں نہ بھی دیں، جن کی نزدیک اس کی واقعی کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب جائے، لوگوں کے بیچ جب جائے، اچھے لباس میں صاف ستھرا جائے. اس آدمی کو کتنا سوچنا چاہیے جو ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، جو نہ صرف ظاہر کو بلکہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ جس کے نزدیک ظاہر سے زیادہ اہمیت اس کے باطن کی ہے. اس کو اپنے آپ کو، اپنے دل کو کتنا صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى قلوبكم ولا الى صوركم، ان اللہ تعالی یعنی لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے نزدیک دل کی اہمیت زیادہ ہے. معلوم ہوا دل کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. دل بگڑتا ہے کیسے؟ دل کا بگاڑ شروع ہوتا ہے غفلت سے، اور یہ بگاڑ، یہ غفلت تبدیل ہوتی ہے قساوت میں، سختی میں، اور یہ سختی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر فسق اور فجور، گناہ پیدا ہونے لگتے ہیں. آدمی اللہ کی یاد سے پہلے غافل ہوتا ہے، اللہ کی نصیحت کی طرف دھیان نہیں دینے والا ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے. اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. اس سختی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر گناہوں میں بھی جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں رہتا ہے، وہ اپنی بربادی کی طرف خود چل کے جاتا ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے، اور اللہ نے جو کچھ حق نازل کیا ہے ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، ان میں نرمی پیدا ہو جائے، ان میں خشیت پیدا ہو جائے. ان میں خشوع پیدا ہو جائے. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا, کب آئے گا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کے دل میں اللہ کا نام آنے پر اور اللہ کی نصیحت آنے پر اور اللہ کا کلام اور اللہ اس کے رسول کی بات سن کر اثر پیدا نہ ہو, فکر پیدا نہ ہو, ڈر پیدا نہ ہو, تو ایسا آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ وہ وقت کب آئے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرماتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں, اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے, اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں میں کپکپی آ جاتی ہے. وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا, جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں, وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد, اللہ کی نصیحت, اس لیے کہ ذکر یہاں پر یاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے, تذکرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور ذکر یہاں پر نصیحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کہ اللہ کے تذکرے اور اللہ کی نصیحت سے اب تک ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا نہیں ہوا. اللہ نے جو علم نازل کیا ہے براہ راست قرآن لفظاً یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی جو معنن ہے, اس قرآن کی تشریح ہے, اس کا فہم ہے, جو نبوی فہم ہم کو دیا گیا ہے, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے کتاب و حکمت نازل کی ہے, وہ علم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اس علم کے سامنے آنے کے بعد بھی دلوں میں اگر جھکاؤ پیدا نہ ہو, ان کے دلوں میں خشوع اگر ادب پیدا نہ ہو, اللہ کی بات کے لیے اللہ کے لیے تعظیم پیدا نہ ہو جائے, اپنے لیے فکر پیدا نہ ہو, اگر ایسا نہیں ہو تو وہ کب آنے والا ہے؟ ایمان لانے کے بعد بھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ ایک کافر, ایک شک میں پڑا ہوا انسان, ایک اللہ کو نہیں ماننے والا انسان, ایک آخرت سے لاپرواہ انسان جو آخرت کا انکار کرتا ہے, اگر اس کے دل میں فکر پیدا نہیں ہوتی ہے اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے, آخرت کے انجام کے اعتبار سے, تو اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے. ماننے والے پر بھی اللہ کی بات کا اثر اگر نہ ہونے لگے تو اس نے اپنے دل کو کیا کر رکھا ہے؟ اس کا دل سن ہو گیا ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی, تو ان پر ایک زمانہ جب گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. وہ کثیر منہم فاسقون, لہذا ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں. آپ دیکھیے قرآن بہت ہی جامع کتاب ہے, بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیماری کے اسباب, اس کا علاج سب بیان کر دیتا ہے. کتنے اختصار کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا, ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب, ایمان والوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی. کون ہے وہ؟ یہود و نصارا. اس میں منع کیا گیا تم کو یہود و نصارا کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے, نہ ظاہراً نہ باطناً, تم ان جیسے عمل بھی مت کرو اور ان جیسی صفات بھی پیدا اپنے اندر مت کرو. ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ایمان والوں کو ان کی طرح نہ ہونا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اہل کتاب. پھر کیا ہوا؟ کتاب پانے کے بعد, کتاب کیا تھی؟ وہ علم تھا اللہ کی طرف سے آنے والا, اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت اس میں تھی, حکمت اس میں تھی, ہدایت اس میں تھی, بصیرت اس میں تھی. اتنا سب کچھ مل جانے کے بعد, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت مل جانے کے بعد بھی کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد, ایک زمانہ گزر گیا. کتاب ملنے کے بعد ایک دور, دوسرا دور, وقت گزرتا چلا گیا تو کیا ہوا؟ وقت گزر گیا تو وہ چیز جو نصیحت والی تھی ان کے لیے, وہ دین جو انہوں نے پایا تھا, اللہ کی نعمت ہدایت جو ملی تھی, اس میں رسمیت آ گئی. فطال علیہم الامد, ایک وقت گزر گیا. فطال علیہم الامد, نبی سے ان کا دور دور ہو گیا. ابن الجوزی اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں کہ فطال علیہم الامد کا مطلب کیا ہے؟ نبوی دور سے وہ دور ہو گئے, نبی چلے گئے اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے ایک زمانہ چلا گیا. فطال علیہم الامد, نبوی دور سے وہ دور ہو گئے, نبوی ماحول سے جب وہ دور ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں سختی آ گئی. معلوم ہوا دینی ماحول سے جب آدمی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا زمانہ نبوی اعمال نبوی نصیحت والا زمانہ ہوتا ہے، جب اس کا دور چلا گیا اور وقت گزرتا چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں سختی آ گئی. دینی ماحول سے دوری، نبوی ماحول سے دوری آدمی کے دل میں سختی پیدا کرتی ہے. کام کاج میں، کاروبار میں، کھیل تماشے میں لگ گئے، دل میں غفلت کے بعد غفلت کے پردے پڑتے 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 سختی آ گئی. برتن کو آپ رکھ دیجئے اوپر، ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کی دھول اس کا حصہ بن جاتی ہے، بہت گھسنا پڑتا ہے اس کو جا کے، جلدی صاف نہیں ہوتا ہو. تو فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں. فاسق اللہ کی شرعی حدود سے باہر نکل جانے والے، وہ کرنے والے جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی گناہ کرنے والے. معلوم ہوا کہ نبوی دور سے دوری دلوں کی سختی کا ذریعہ بنی، اور دلوں کی سختی کا کس کا ذریعہ بنی؟ گناہوں کا ذریعہ بنی. تو آپ الٹا آئیے، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ دلوں کی حفاظت کرنی پڑے گی قساوت سے، اور دلوں کی حفاظت کا علاج یعنی دلوں کی سختی کا علاج کرنا پڑے گا تو اور پیچھے آنا پڑے گا. کہاں آنا پڑے گا؟ نبوی ماحول میں. نبی نہیں ہے تب بھی نبوی ماحول بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی چلے جاتے ہیں اپنے بعد اپنی رہبری چھوڑ جاتے ہیں. لیکن یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے لیکن واقعی نصیحت کے طور پر نہیں بلکہ رسمی طور پر پڑھتے تھے. آج کتنے مسلمان اسی طرح سے پڑھنے کے نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن جو ان کے دلوں کا کے لیے شفا تھا، شفا لما فی الصدور، لیکن جب سمجھے گا ہی نہیں تو دوائی سے فائدہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ قرآن کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ صرف پڑھنے سے، اس میں غور کرنے سے. جیسے دوائی ہے، اگر آدمی اس کو مل دے بدن پر اور وہ کھانے کی ہو، فائدہ نہیں ہوگا اس کا. جیسا اس کا علاج ہوتا ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اپنانا پڑے گا. آج قرآن مسلمان گلے میں باندھ رہا ہے لیکن واقعی اس کا فائدہ کب ہوتا؟ جب وہ دل کی زینت بنتا فہم کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے. تو نبوی ماحول آدمی کے دل کی قساوت کو دور کرتا ہے، اور دل کی قساوت جب دور ہوتی ہے تو آدمی کے اندر صلاح اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اس کے الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، شروع میں رفع الیدین میں وہ ایمان محسوس ہوتا ہے، سب سے لڑنے کے لیے تیار ہے، پھر رفع الیدین ایک عادت ہو جاتی ہے. شروع شروع میں جب آمین بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم ایمان کے ساتھ آمین نکل رہی ہے، پھر آمین اس کے لیے ایک شور بن جاتی ہے، ایک عادت، ایک روٹین بن جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے عبادات عادات بن چکی ہیں. اس کو یاد رکھیے، جب عبادت کیا بن جاتی ہے؟ عادت. تو پھر اس سے وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی عبادت کو عادت نہیں بننے دے، وہ ہر عبادت کو اللہ کے ساتھ تقرب کی نیت سے، خشوع اور خضوع سے کرے. وہ جب قرآن پڑھے تو اس کو سمجھے، اس سے اثر لے. قرآن صرف حوالوں کی کتاب نہیں ہے، لوگوں کے رد کے لیے ہم حوالے ڈھونڈتے پھریں اس میں، وہ بھی ہیں لیکن وہ ایک حصہ ہے. قرآن اصلاً نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے، وہ ذکر ہے. ان والا ذکر للعالمین، ہم لوگوں کے رد کے لیے قرآن ڈھونڈتے پھریں، قرآن میں آیتیں ڈھونڈتے پھریں اور اپنے دل کے علاج کے لیے نہیں قرآن کو پڑھیں. اب بتائیے، پھر ہم لوگوں کو رد کریں گے لیکن اپنی گندگی کو بھی تو صاف کرنا پڑے گا، گندگی صاف کرنے والے کو خود بھی تو غسل کرنا پڑے گا. سماج میں ایک آدمی بدعات اور خرافات جتنی بھی ہیں، ان کو رد کرنے کے لیے جب نکلا ہے، ان کے اثرات اس پر آئیں گے، اس کو بھی ایک روحانی غسل کی ضرورت ہے. تہجد کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت اور تدبر کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نصیحت کی مجلس میں بیٹھنے کے ذریعے سے، اور غور و فکر کے تفکر اور تدبر کے ذریعے سے. یہ اگر نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے اس کے دل میں کیا آئے گا؟ یہ فائٹر بن جائے گا، اس کو رد کیا، اس کو رد کیا، اور میں بہت بھاری، میں بہت بڑا. اس کے دل میں کبر پیدا ہوگا، اس کے دل میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ سب کا رد کرے گا لیکن اپنا رد بھی کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا بھی سب کو نہلا رہا ہے, خود بھی نہانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ حدیث میں کیا ہے, جو جنازے کو نہلا ہے وہ بھی غسل کرے, اگرچہ وہ استحباب میں لیکن کرنا ہے نا, کیونکہ اس کو نہلانے میں اس نے بھی گندگی آئے گی, تو اب اس نے بھی نہانا چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو مجلس میں, ہماری جو مجالس ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ خوش ہو جائیں, چلو اب اپنے پاس کیا ہو گیا, سلفی ڈنڈا اپنے کو مل گیا, اب جا کے سب کی پٹائی کریں گے. اس سے یاد رکھیں, یہ اپنی جگہ جہاں ضروری ہے, یہ اپنے اس کی ایک افادیت ہے. ہم بعض اوقات سارے عالم کی فکر میں اپنی فکر بھول جاتے ہیں. ہم کو اپنی بھی فکر کرنا چاہیے, اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اپنی زندگی کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے, اور دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں, یہ ایک بہت طویل موضوع ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کسی مستقل مجلس میں تفصیلی طور پر دلوں کی سختی کے کیا اسباب ہیں, اس کا کیا علاج ہے, تفصیل سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. آج کی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کفایت ہے, اور اس میں جتنا ہم غور کریں گے, نوٹس آپ کے پاس ہیں, آپ اس میں اور غور کریں, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.